رمضان مبارک، رمضان مبارک، رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام آگاہی کے ساتھ قمر رضوی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک ماہ بہار قرآن ہے، قرآن دلوں کی بہار ہے، قرآن خاص اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، یعنی یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے ہم اس مہینے میں قرآن کریم سے خاص استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس مہینے میں تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی آیات کی گہرائی پر غور و تدبر بھی کر سکتے ہیں، اور جب ہم اس مہینے میں تلاوت کے ساتھ غور و تدبر کریں گے تو خدا ہمارے لیے بہت سے باب کھول دے گا۔ بس اسی انسیت قرآن کے حوالے سے ہم نے آج کے پروگرام میں کو اہمیت دی ہے، ترتیب دیا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لِکُلِّ شَئِن رَبِیغ وَرَبِیُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَان، یعنی ہر چیز کی موسم بہار ہے، ہر چیز کی بہار ہے، اور قرآن کا موسم بہار، قرآن کی بہار شہر رمضان، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہم نے آج ایک مرتبہ پھر اسی پروگرام کے حوالے سے زحمت دی ہے حجت الاسلام مولانا فرخ عباس رضوی کو۔ آغا صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
آغا صاحب، ہم نے پچھلی دفعہ ایک پروگرام میں آپ سے گفتگو کی تھی معنویت کے حوالے سے قرآن رمضان المبارک میں، چونکہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو ہم نے آج اسی حوالے سے پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو بہار قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم نے اپنی بہترین کتاب کو نازل کرنے کے لیے بہترین مہینے کا اور اس بہترین مہینے میں بہترین رات کا انتخاب کیا کہ جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اس مہینے کی بہترین رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کروں، دو طرح کے ظرف پائے جاتے ہیں۔
صحیح،
ظرف کا معنی ہمارے لیے واضح، ظرف یعنی مثال کے طور پر اگر ہمیں صاف شفاف پانی درکار ہے تو ظرف صاف ہونا چاہیے تاکہ جب صاف اور شفاف پانی اس صاف ظرف میں جائے تو پانی گندا نہ ہو جائے۔ اگر ظرف گندا ہو، ظرف نجس ہو یا آلودہ ہو تو ظاہر ہے صاف پانی بھی اس میں آلودہ ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے جن ظرفوں کا انتخاب کیا ہے وہ دو ظرف ہیں، ایک ظرف مکان ہے، ایک ظرف زمان ہے، یعنی کبھی زمانہ ظرف بنتا ہے، کبھی ایک مکان ظرف بنتا ہے۔
صحیح،
جیسے صاف پانی کے لیے وہ پیالہ، اور صاف پیالہ ایک ظرف ہے، اسی طرح سے زمانہ بھی ظرف بنتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے لیے جس ظرف زمان کا انتخاب کیا وہ بہترین ظرف زمان تھا،
ماشاءاللہ،
اور وہ ہے لیلۃ القدر، بہترین مہینہ، اس کی بہترین رات۔ اور اس کے علاوہ پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے جس ظرف مکان کا انتخاب کیا وہ بہترین ظرف مکان ہے، اور وہ ہے قلب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پروردگار عالم نے اس بہترین کتاب کو بہترین مہینے اور اس کی بہترین رات اور بہترین شخص پر نازل کیا، کیونکہ اسے قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کرنی تھی۔ لیکن یہاں پر میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ عرض کروں کہ افسوس، ہمارے یہاں قرآن کو مہجور کر دیا گیا، ہمارے یہاں قرآن کو وہ حیثیت نہیں دی گئی کہ جو قرآن کی حیثیت تھی۔ ہمارے یہاں قرآن بس انہی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب بیٹی رخصت ہو رہی ہو تو جہیز میں دے دیا جائے، جب کوئی مر رہا ہو تو اس کو اس کے برابر میں سورہ یاسین کی تلاوت کر دی جائے، اگر کوئی بیمار ہو تو مثلاً اس پر کچھ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے اس پر پھونک دیا جائے، اگر کوئی سفر پر جا رہا ہو تو اس کو قرآن مجید کے نیچے سے نکال دیا جائے۔ لیکن عرض کروں، میں بیٹی کو جہیز میں دینے کا مخالف نہیں ہوں، میں مسافر اگر جا رہا ہو تو قرآن کے نیچے سے نکالنے کا مخالف نہیں ہوں، میں مریض پر قرآن مجید پڑھ کر پھونکنے کا مخالف نہیں ہوں، میں سورہ یاسین پڑھنے کا مخالف نہیں ہوں اگر کوئی مر رہا ہو تو, لیکن قرآن مجید آیا تھا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے, ہم نے زندوں کو مردہ کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. کہ قرآن وہاں پر اپنا اثر دکھاتا ہے, لیکن قرآن اس چیز کے لیے نازل نہیں ہوا, قرآن نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے, ہدایت بشر کے لیے, کہ ایک جگہ آواز تھی ہدل للناس اور ایک جگہ آواز تھی ہدل للمتقین. ان دونوں میں فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے, ہدل للناس اور ہدل للمتقین. اب ممکن ہے کہ یہاں پر آپ پوچھیں کہ ان دونوں میں کیا فرق, ہدل للناس کیا ہے, ہدل للمتقین کیا ہے, قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا متقین کے لیے ہدایت ہے, یہ دونوں باتیں ہوا تو متضاد ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے, قرآن انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور قرآن متقین کے لیے بھی ہدایت ہے. کیسے؟ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں, ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ فلاں راستہ یا فلاں جگہ کہاں ہے, آپ نے اشارہ کیا سامنے چلے جائیے, وہ جگہ وہ راستہ وہاں ہے. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے, آپ کو بہت ہی قریب اور گہرا دوست ملا, اس نے پوچھا فلاں جگہ کہاں ہے, آپ نے کہا نہیں تم ایسے نہیں بتاؤں گا, تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں چھوڑ کے آؤں گا.
کیا بات ہے,
ان دونوں میں فرق ہے. آپ دونوں کی ہدایت کر رہے ہیں, ہدایت یعنی راستہ دکھانا, آپ دونوں کی ہدایت کر رہے ہیں, لیکن دونوں ہدایتوں میں زمین آسمان,
زمین آسمان کا,
یہ ہدایت عام ہے اور وہ اس دوست کی ہدایت خاص تھی.
جیسے رحمت خاصہ رحمت عام,
جی ایسے ہی قرآن مجید بھی ایسے ہی ہے, ہدل للناس ہے, ہدل للمتقین ہے, سب کی ہدایت کرے گا, لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو مزین کر کر آئے گا ایمان سے اور تقوی سے, تو قرآن اس کی خاص ہدایت کرے گا اور قرآن مجید اس کو خاص طور پر اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے کر جائے گا. تو بہرحال ماہ رمضان قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے, کیونکہ اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے, کہ جیسا کہ عام مہینوں میں تلاوت کرے, حدیث میں آیا ہے کہ ایک آیت کی تلاوت پورے ایک ماہ رمضان میں, ایک آیت کی تلاوت پورے ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. شاید یہ حدیث یہ کہنا یہ چاہ رہی ہے شاید کہ جو قرآن عام مہینے میں اثر کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اثر ماہ رمضان میں کرتا ہے.
اچھا,
جتنی ہدایت قرآن عام مہینے میں کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہدایت ماہ رمضان میں کرتا ہے, کیونکہ خاص ظرف ہے, ایک خاص مہینہ ہے, پروردگار عالم نے اس پر خاص لطف و کرم کیا اس مہینے کے اوپر. تو قرآن مجید اسی حساب سے انسان کو بہت تیزی کے ساتھ آگے لے کر جاتا ہے, کہ 11 مہینوں میں اتنی تیزی سے آگے نہیں لے کر جاتا جتنا تیزی سے اس مہینے میں آگے لے کر جاتا ہے.
اچھا, اب یہ ہو گیا کہ بہار قرآن کیوں کہتے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس میں چونکہ تلاوت کرنی ہے قرآن مجید کی, تو اس کی ایک تو فضیلت بیان کر دیں, اور ہم کیسے جو ہے نا وہ آداب, کون سے آداب کو اختیار کریں کہ ہم بہترین تلاوت کر سکیں.
دیکھیے, تلاوت قرآن کا مسئلہ ایک بہت ہی طویل مسئلہ ہے اور اس پر باقاعدہ گفتگو ہوگی, لیکن بہت ہی مختصر اور شارٹ میں آپ کے سامنے عرض کروں, تلاوت خود ہدف نہیں ہے. اگرچہ تلاوت کو بہت اہمیت دی گئی اہل بیت کی روایات میں,
صحیح,
تلاوت کا ہدف قرآن مجید کے ساتھ انس ہے, کہ ہم قرآن مجید سے مانوس ہو جائیں تلاوت کرنے کے ذریعے سے.
صحیح,
جتنا زیادہ تلاوت بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ انس بڑھتا جائے گا. تلاوت کرنے کے خاص آداب ہیں, مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا منقول ہوئی, اللہم انی اشہد ان ھذا کتاب المنزل الی آخر, کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو یہاں سے شروع کرو, قرآن مجید کے آداب میں سے باوضو ہو, قبلہ رخ ہو, اعوذ باللہ استعاذہ پڑھو, خداوند عالم کی پناہ مانگو, اور پھر جب قرآن مجید ختم ہو جائے تو پھر ایک اور دعا ہے, تاکہ تمہارے اندر زمینہ فراہم جو ہو چکا ہے قرآن مجید سے, کہ پروردگار عالم سے دعا کرو کہ قرآن مجید کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کرے. یہ قرآن مجید کے خاص آداب ہیں, لیکن ان سب چیزوں کا ہدف صرف ایک ہی ہے, وہ یہ کہ انسان کے اندر وہ زمینہ فراہم ہو جائے کہ قرآن سے مانوس ہو جائے, وہ انسان صرف انسان نہ رہے بلکہ انسان قرآن ہی بن جائے.
سبحان اللہ, کیا بات. اچھا آغا, یہ تو ہمیں تلاوت ہم جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں, بعض دفعہ وقت نہیں ملتا, اور یا وہ یہ کہیں کہ آپ ہم انس نہیں پیدا کر پا رہے اپنے اندر قرآن مجید سے, تو یہ قرآن کی سے انسیت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, ابھی میں نے عرض کیا کہ جتنی زیادہ تلاوت بڑھتی جائے گی, یہ جو روایات میں اتنا زیادہ وارد ہوا کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے, کیوں؟ جتنا زیادہ تلاوت بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ انس بڑھتا جائے گا. مثال دوں, اگر آپ اپنے گھر میں ایک دن کے لیے پرندے کو رکھیں تو آپ کو اس سے انس نہیں ہوتا, لیکن اگر ایک مہینے کے لیے رکھیں اور اسے آپ روزانہ دن میں تین وقت دانہ ڈالیں پانی ڈالیں, ایک مہینے کے بعد اگر آپ اس پرندے کو آزاد کر دیں تو آپ کو افسوس ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس سے انس پیدا ہو چکا ہے, آپ اس سے مانوس ہو چکے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد ہم قرآن سے مانوس ہو جائیں, قرآن ہم سے مانوس ہو جائے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم قرآن سے مانوس ہو جائیں اور قرآن ہم سے مانوس ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ کسی انسان کے ایک مرتبہ جائیں تو نہ وہ آپ سے مانوس ہوگا نہ آپ اس سے مانوس ہوں گے، لیکن اگر آپ بار بار جائیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی دوستی بھی ہو جائے گی، آپ مانوس بھی ہو جائیں گے، آپ روزانہ جانے. پھر اگر آپ کسی دن نہیں جا سکے تو خود آپ سے پوچھے گا کیوں نہیں آئے.
صحیح،
آپ نے نہیں پوچھا، آپ کسی مجبوری کے بنا پر نہیں جا پائے، لیکن وہ خود پوچھے گا، فون کرے گا کہ کہاں رہ گئے، کوئی مشکل پریشانی تو نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی قرآن سے مانوس ہو جائے تو قرآن بہت تیزی سے اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے. پھر اگر کبھی انسان قرآن کی تلاوت نہ کر سکے تو قرآن خود خیریت دریافت کرے گا کہ کیا ہوا، کوئی مشکل پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مشکل ہے تو آؤ میں تمہاری مشکل حل کروں. اور یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، اتنی تیزی سے انسان قرآن سے مانوس نہیں ہوتا جتنی تیزی سے قرآن انسان سے مانوس ہو جاتا ہے. اور ممکن ہے کہ انسان اپنی زندگی کے آخر میں قرآن کو چھوڑ دے، مگر قرآن انسان کو نہیں چھوڑتا. قرآن انسان کے قبر میں بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے، قرآن برزخ میں بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور قرآن قیامت میں بھی انسان کے ساتھ ہوگا. یعنی انسان کا وہ خاص رابطہ اتنا برقرار نہیں ہوتا جتنا قرآن انسان کے ساتھ خاص رابطہ برقرار کرتا ہے. ممکن ہے کہ آخر عمر میں انسان قرآن کو چھوڑے، مگر قرآن انسان کو نہیں چھوڑتا.
قرآن نہیں چھوڑتا انسان کو، تو مطلب کیا قرآن مرنے کے بعد بھی ہمیں جنت تک لے کے جائے گا؟
جی جی، قرآن ہماری شفاعت کرے گا، قرآن ہماری شفاعت کرے گا، حق شفاعت ہے قرآن کا. اور نہ ہی حق شفاعت کرے گا، اس کے برخلاف قرآن ہماری شکایت بھی کرے گا کہ پروردگار ان لوگوں نے بس مجھے یہیں تک محدود کر دیا کہ مجھے بیٹی کی جہیز میں دے دیا جائے، پروردگارا انہوں نے مجھے یہیں تک محدود کر دیا کہ بس ایک ہوا دے دی جائے وہ بیمار کو. جبکہ صحیح ہے یہ سب کچھ، میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن قرآن کو شکایت کرنے کا حق ہے. اگر مثال کے طور پہ اس قلم کا ہدف یہ ہے کہ لکھے، میں اسے لکھوں نہیں بلکہ اسے چمچے کا کام لوں، تو اس کو شکایت کا حق ہے. ٹھیک ہے یہ وہ کام کر دے گا، چمچے کا کام بھی کر سکتا ہے یہ، لیکن اس کو شکایت کا حق ہے کہ میں مجھے ایجاد کیا گیا تھا لکھنے کے لیے، مجھ سے لکھا نہیں گیا، دوسرے کام لیے گئے. ایسے قرآن مجید ہے، قرآن مجید آیا تھا ہمیں زندہ کرنے کے لیے، ہمیں حیات دینے کے لیے، ہمیں حیوان سے انسان بنانے کے لیے. ہم اگر اس کو قرآن مجید کو دوسرے اہداف کے لیے استعمال کریں تو قرآن کو ہم حق ہے کہ قرآن مجید قیامت کے دن ہماری شکایت کرے، اور برخلاف اگر قرآن سے کوئی صحیح استفادہ کرے تو قرآن کو یہ بھی حق ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کرے.
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو مردوں کی محفلوں سے نکل کے زندوں کی محفل میں بھی آنا چاہیے.
جی جی جی، ایسا ہی ہے. قرآن مجید نہ صرف یہی نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن مجید مردوں کے سامنے پڑھا جائے تاکہ حقیقی حیات ملے. ظاہری مردہ نہیں، دیکھیں دو طرح کے مردے ہیں.
سبحان اللہ،
ایک انسان چلتی پھرتی لاش ہے، زندہ ہے مگر قرآن مجید اسے زندہ نہیں کہتا. اس پر آیات ہیں، روایات ہیں، انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. قرآن مجید ہر چلتے پھرتے کو زندہ نہیں کہتا، قرآن مجید اسے زندہ کہتا ہے جس کے پاس ایمان کی زندگی ہو. جہاں پر چلتا پھرتا انسان ہو لیکن ایمان جیسی حیات نہ ہو، وہاں پر قرآن پڑھ کے سنایا جائے تاکہ ایمان جیسی روح اس کے اندر ایجاد ہو جائے، اور پھر قرآن اس مردے کو زندہ کر دے. قرآن صرف ظاہری مردے کو زندہ نہیں کرتا، بلکہ قرآن حقیقتوں کو جلا دیتا ہے، قرآن حقیقتوں کو زندہ کرتا ہے. ظاہری چیز کو زندہ کر دینا آسان ہے، حقیقتوں کو زندہ کرنا بہت مشکل ہے، اور قرآن مجید حقیقتوں کو زندہ کرتا ہے.
اچھا، یہ جو اس حوالے سے کچھ جو نا مختلف گروہ ہیں جو وجود میں آئے، ایک گروہ ہے وہ ہے کہ جس کو آپ نے جس کے لیے جس کے طرف اشارہ بھی کیا کہ وہ تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت مردوں کے لیے کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کرتے ہیں، یا ایون زندوں کے لیے بھی کہ باہر رمضان المبارک آیا تو زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کیے جائیں، قرآن ختم کیے جائیں، یعنی زور ہوتا ہے قرآن ختم کرنے پر، ایک وہ گروہ ہوتا ہے. دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ اور ان ترجمہ اور مفاہیم کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو ترجمہ اور مفاہیم پر بہت زیادہ توجہ دے رہا ہوتا ہے اور تلاوت جو ہے نا نہیں کر رہا ہوتا، کہتا ہے تلاوت عربی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمیں ترجمے اور مفاہیم کی طرف توجہ دینا چاہیے. اس میں ذرا وضاحت سے بتائیے گا کہ کون سا گروہ صحیح ہے، یہ والا صحیح ہے یا وہ والا صحیح ہے؟
دیکھیے، درمیانی راستہ متوسط ہے، جو درمیان کا راستہ ہو. قرآن مجید یہ کہنا کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں گے ہمارے لیے کافی ہے، تو دیکھیے قرآن مجید کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے. جو ترجمے ہمارے سامنے کیے گئے ہیں اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، یہ ترجمے ابتدائی تعلیم کے لیے، ورنہ قرآن مجید کے حقیقی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. خداوند عالم نے عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اگر ایک لفظ بھی آگے پیچھے کر دیا جائے تو سارا معنی بدل جائے گا، خداوند عالم جو کہنا چاہ رہے ختم ہو جائے گا. ترجمہ ممکن نہیں ہے قرآن مجید کا، ترجمہ ہمارے سمجھنے کے لیے کہ کچھ حد تک انسان سمجھ لے. اس لیے آپ دیکھیں جو علماء ہیں وہ ترجموں پر ڈپینڈ نہیں کرتے، وہ اصل عربی عبارت سے معنی کو سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے کہ انسان کو متوجہ رہنا چاہیے ترجمے کی طرف، معنی کی طرف، لیکن یہ کہنا کہ میں تلاوت نہیں کروں گا ترجمہ پڑھوں گا، تو یہ ایسا نہیں ہے. تلاوت پر زور دینا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے قرآن مجید کی، خوب تلاوت کرنی چاہیے، جتنا ممکن ہو تلاوت کرنی چاہیے، زندگی میں برکت آتی ہے. اس سے پہلے میں نے پروگرام میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، بہت برکت آتی ہے انسان کی زندگی میں. لیکن اس طرف صرف تلاوت نہیں بلکہ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب ممکن ہے کوئی جوان یہ کہ مولانا صاحب یہ دونوں چیزیں مکس نہیں ہو پاتی ہمارے ساتھ، ہمارے یعنی دونوں کو ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ خوب تلاوت کیجیے، خوب تلاوت کیجیے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک گھنٹہ تلاوت کر رہے ہیں تو پانچ منٹ تدبر کے لیے رکھ لیجیے. وہ پانچ منٹ پھر پانچ منٹ نہیں رہتے، وہ پوری زندگی پر چھا جاتے ہیں. اس طرح سے دونوں باتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے.
صحیح. اچھا آغا، ایک سوال اسی والے سے کہ جو حدیث ثقلین ہے اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اب اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دو گروہ وجود میں تو کم از کم آئیں کہ ایک نے جو ہے نا قرآن کو پکڑ لیا ہے اور ایک نے اہل بیت علیہ السلام کو پکڑ لیا ہے، تو یقیناً انہوں نے کہا کہ دونوں کے ساتھ متمسک رہنا ہے، یہ بات تو کلیئر ہے. اب یہاں میں اسی کانٹیکسٹ میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا بیان کریں کہ اہل بیت علیہ السلام وہ قرآن سے کتنا انس رکھتے تھے.
دیکھیے آپ کے سوال کو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت اور قرآن کے درمیان کیا رابطہ ہے. اور ایک اور میں اصلاح کروں کہ جو ہمارے یہاں غلط فہمی رائج ہو چکی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اور اس کے بعد پھر پیغمبر کا جملہ ہے کہ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن کو لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور بعض لوگوں نے اہل بیت کو لیا قرآن کو چھوڑ دیا، یہ جملہ غلط ہے. اچھا. اگر ہم خود حدیث ثقلین پر غور کریں تو پیغمبر نے فرمایا تھا لن یفترقا، یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. اب اس بات کو ایسے کہیے، اگر کسی نے قرآن کو چھوڑا تو اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا.
ماشاءاللہ. اچھا.
اور اگر کسی نے اہل بیت کو چھوڑا تو قرآن کو بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ اہل بیت یعنی قرآن، قرآن یعنی اہل بیت.
یس،
سادہ لفظوں میں اگر اہل بیت کو قطبی وجود دے دیا جائے تو قرآن بنے گا، قرآن مجید کو جسم دے دیا جائے تو اہل بیت بنیں گے. ان کے درمیان خاص رابطہ ہے، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہیں، ان کا ہر فعل قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہے، اسی لیے انہیں قرآن ناطق کہا جاتا ہے. ان کے درمیان خاص رابطہ ہے اہل بیت کرام علیہ السلام قرآن کے درمیان، اور رابطہ تو ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، صاف لفظوں میں کہوں تو یہ قرآن ہے اور یہ قرآن مجید ہے، یہ دونوں قرآن ہیں. اس کو اگر بہت زیادہ میں وضاحت کے ساتھ عرض کروں، دیکھیے قرآن مجید کا جو ہمارے سامنے وجود ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کا قطبی وجود ہے. اس کو ذرا بہت دلچسپی کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، کافی کام آئے گا. دیکھیے کسی بھی چیز کے چار وجود ہوتے ہیں.
صحیح.
ہم مثال لیتے ہیں اس قلم کی، ایک ہوتا ہے وجود ذہنی، ایک ہوتا ہے وجود قطبی، ایک ہوتا ہے وجود خارجی، ٹھیک ہے، اور ایک وجود لسانی. میں نے کہا پانی، زبان سے کہا پانی، میں نے زبان سے ادا کیا لفظ پانی، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ میں نے لکھ دیا پانی، ایک مرتبہ میں نے سوچ لیا پانی، اور ایک جو پانی ہے جو وجود سیال ہے. آپ سے سوال کروں، اگر مجھے پیاس لگے اور میں پانی سوچ لوں تو کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟
پانی پیا
جی نہیں. اگر مجھے پیاس لگے میں لکھوں پانی تو کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی. اگر مجھے پیاس لگے میں کہوں پانی، پیاس بجھ جائے گی؟ آپ کہیں گے جی نہیں. بلکہ کب بجھے گی؟ جب اصل پانی لایا جائے گا اور میں وہ پی لوں گا. یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن مجید کا وجود قطبی ہے جو اس حقیقت سے نازل ہوا تو ان الفاظ میں ڈھالا گیا.
صحیح.
یہ وجود قطبی ہے. میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، یہ قرآن مجید کا وجود لسانی ہے. میں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، یہ قرآن مجید کا وجود ذہنی ہے. وجود حقیقی کہاں ہے قرآن مجید کا؟ کہاں ہے وجود حقیقی؟ اہل بیت کی روایات یہ کہتی ہیں کہ اس وجود قطبی کا وجود حقیقی اہل بیت کرام علیہ السلام.
سبحان اللہ.
اگر کوئی اسے پڑھے تو ان تک پہنچے گا، اور اگر کوئی ان تک نہ پہنچے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں نے جتنی قرآن کی تلاوت کی اتنے ہی قرآن سے دور ہوتے رہے. دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت تو اللہ سے قریب کرتی ہے، دور کیوں ہوتے گئے؟ اس لیے کہ جتنا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اس وجود، کیونکہ وجود حقیقی سے دور ہیں لہذا قرآن مجید ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا. آپ دیکھیں جو ہمارے پاس روایات ہیں کہ اگر اتنی مرتبہ یہ سورہ پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا، اس سورے کا یہ فائدہ ہوگا، کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ جتنا زیادہ حقیقت قرآن سے دور ہوتے رہیں گے قرآن مجید کا فائدہ نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید کی اس وجود قطبی کی تلاوت نہ کی جائے کہ بہت فائدہ ہے, لیکن جب یہ وجود قطبی اس وجود حقیقی کے ساتھ ملے گا اور اس کی تعلیمات کے ساتھ ملے گا تب جا کر وہ ایسا اثر دکھائے گا کہ پھر دنیا دیکھے گی.
یعنی اگر ہم یہ وجود قطبی جو ہے وجود حقیقی سے ملے گا تو مؤثر ہوگا.
جی بالکل, ایسے
ورنہ مؤثر نہیں ہو سکتا.
مؤثر نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر دیکھا کہ جہاں بہت سب دنیا دیکھ رہی ہے بہت قرآن مجید تلاوت کی جاتی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ زندگی قرآنی ہے, نہ ان کا عمل قرآنی ہے, نہ ان کی زندگی میں کوئی فرق ہے. لیکن جہاں پر ان کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی وہاں خدا سے بھی قریب ہوئے, وہاں عمل بھی تبدیل ہوئے, وہاں زندگیاں بھی تبدیل ہوئے, وہاں ملک کے ملک تبدیل ہو گئے. انقلاب اسلامی کیا یہی ہے؟ قرآنی معاشرہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رابطہ اہل بیت کے ساتھ تھا, وہ قرآنی معاشرہ بن گیا, اہل بیت کا معاشرہ بن گیا.
آپ نے قرآنی معاشرہ کہا, قرآنی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟
قرآنی معاشرہ جہاں پر قرآن مجید کی تعلیمات زندہ ہوں, ایک جملے میں, جہاں پر قرآن صرف نمازوں میں نہ پڑھا جا رہا ہوں, وہاں پر قرآن صرف حفظ نہ کیا جا رہا ہوں. یہ سب جگہ اپنی جگہ صحیح ہے اور اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے, لیکن کیا صرف تلاوت کرنے سے ہماری زندگی قرآنی بن جائے گی؟ جی نہیں. قرآن مجید جب تک ہمارے عمل میں پیادہ نہیں ہوگا زندگی قرآنی نہیں بنے گی. کبھی میں اپنی انفرادی زندگی میں قرآن پیادہ کرتا ہوں, میری انفرادی زندگی قرآنی بن جائے گی. کبھی معاشرے میں قرآن کو پیادہ کرتا ہوں, کیونکہ صرف انفرادی زندگی نہیں, معاشرے کے مسائل ہیں, اور معاشرے کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے؟ قرآن سے پوچھا جائے گا, قرآن بتائے گا معاشرے کے مسائل کیسے حل کیے جائیں گے. اور یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ اہل بیت نے جو بھی کچھ کیا ہے اپنی زندگی میں, کر کے بھی دکھایا اس چیز کو, جو بھی کچھ کیا ہے وہ اپنے ہر فعل اور ہر قول کو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. ایسا ہوا ہے, ایسا ہوا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ وہ سارے واقعات بیان کیے جائیں, کہ اب کہنے والے نے کہا کہ مولا جی آپ نے کہاں سے بات کی, تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی کہ دیکھو فلاں قرآن کی آیت میں, فلاں قرآن کی آیت میں. جو چیزیں ہمارے سامنے مبہم ہیں یہ جانتے ہیں اور یہ اس چیز کو قرآن مجید سے ثابت کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہی ہیں اور قرآن کی ایک عملی شکل ہے ہمارے سامنے.
سبحان اللہ. اچھا, اگر قرآن میں بار بار آتا ہے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا بھی افلا یتدبرون, تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ عام عوام کو کہا جا رہا ہے, مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے, متقین کو کہا جا رہا ہے, علماء کو کہا جا رہا ہے, یا جوہلا وہ کہا جا رہا ہے, کس کو کہا جا رہا ہے؟
اس سب کے لیے درجات مختلف ہیں. دیکھیں, جب ایک جاہل تدبر کرے گا وہ اپنے حصے کا رسک لے کر جائے گا, ایک فقیہ تدبر کرے گا تو اپنے حصے کا رسک لے کر جائے گا, ایک فلسفی تدبر کرے گا اپنے حصے کا رسک لے کر جائے گا, ایک کافر آ کر بات کرے گا تو اپنے حصے کی سائنس لے کر جائے گا. تو جو قرآن کی جیسے تلاوت کرتا ہے ایسے لے کے چلا جاتا ہے, لیکن کوئی قرآن سے آ کر یہ نہیں پوچھتا کہ اے کتاب خدا تم کیا چاہتی ہو. اور یہاں پر یہ بات عرض کروں, قرآن صرف کتاب خدا نہیں ہے بلکہ علم خدا ہے. اس جملے پر بہت توجہ کریں, قرآن مجید علم خدا ہے. یہ جو ہم قرآن خداوند عالم کی صفت پڑھتے ہیں, خداوند عالم عالم ہے, اور قرآن مجید اس علم کا ایک مظہر ہے. جس طرح سے اہل بیت خداوند عالم کے علم کے مظہر ہیں, ایسے ہی قرآن مجید خداوند عالم کے علم کا مظہر ہے, یہ علم خدا ہے. تو جس طرح سے ہم قرآن مجید کو اہمیت دے رہے ہیں, اس طرح سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم علم خدا پر کتنا یقین رکھتے ہیں.
سر, اگر آج کل جو ہے نا, وہ ہم نے آج سے کچھ سالوں پہلے دیکھے تو شاید اتنا زیادہ ہماری توجہ نہیں تھی باہر سے, خاص طور سے مل جاتے تشیع کی حفظ قرآن کی طرف, لیکن الحمدللہ اب بہت تک جو ہے نا ٹرینڈ چینج ہوا ہے اور ہم نے بہت اچھے حفاظ جو ہے نا معاشرے کو دیے. لیکن اب بھی جو ہے نا وہ پانے بہت زیادہ کمی واقع ہے, کمی ہے حفظ قرآن کی طرف. تو آپ کیا کہیں گے اس حفظ کے عنوان سے بھی, اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی, اور اس طرف راغب ہونے کے لیے بھی؟
دیکھیے, حفظ کے لیے بہت سارے روایات آئیں ہیں اور بہت تاکید کی گئی کہ حفظ کیا جائے قرآن مجید کو ازبر ہو مسلمانوں کے لیے. لیکن دو چیزیں ممکن ہے, ایک شخص آ کر آپ سے کہے کہ میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے,
صحیح,
میں قرآن کو حفظ نہیں کر سکتا, اب میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے جواب یہ دیا جائے گا کہ حفظ دو طرح کے ہیں, ایک حفظ ظاہر قرآن کا حفظ ہے, ایک حفظ قرآن مجید کی حقیقت کا حفظ ہے, قرآن مجید کی تعلیمات کا حفظ ہے. اگر کوئی ظاہری قرآن مجید کی آیات کو حفظ نہیں کر سکتا لیکن وہ قرآن مجید کی آیات کو حفظ کر سکتا ہے, اب آپ پوچھیں قرآن مجید کی آیات کیسے حفظ ہوں گی؟ اپنے عمل میں لا کے, جیسے جیسے قرآن ہمارے عمل میں آتا رہے گا قرآن مجید کو ہم حفظ کرتے رہیں گے.
صحیح صحیح.
اور پھر قرآن مجید صرف ہمارے ذہن کا نہیں بلکہ ہماری روح کا حصہ بن جائے گا.
یعنی مطلب حفظ کر لینا کافی نہیں ہے,
حفظ کی اپنی فضیلتیں ہیں, لیکن وہ جو حفظ ہے, حفظ لسانی یا جو ذہن میں آتا ہے, وہ مقدمہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ قرآن مجید کو حفظ کرو قرآن مجید کے ظاہر کو حفظ کرو تاکہ قرآن مجید کی حقیقت حفظ ہو جائے اور تمہاری زندگیوں میں آ جائے.
اچھا اس میں ہم کیا کہتے ہیں, ہم ایک جو آپ نے بھی قرآن معاشرے کا اصطلاح استعمال کی, آپ نے کہا کہ قرآن معاشرے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے قوانین جو ہے نافذ ہو, ایک تو ایک سوال یہ ایک تو عام بات یہ ہو گئی. اچھا قرآن کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم بہت زیادہ ایک چیز دیکھتے ہیں وہ اجتماعیت کے عنوان سے, یہ قرآن اجتماعیت کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے, اور ہم قرآن کی اس اجتماعیت پر غور نہیں کرتے بلکہ انفرادیت پہ زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہیں. کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ ہم قرآن معاشرہ تشکیل نہیں دے پا رہے؟
ایسا ہی ہے. اگر آپ قرآن مجید کی آیات کو اٹھا کے دیکھیں یا واقعات اٹھا کے دیکھیں تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں عموماً زیادہ تر وہ واقعات ہائی لائٹ کیے ہیں جو انسان کی اجتماعیت سے متعلق ہیں. یعنی خداوند عالم نے ایک طرح سے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے تمہاری انفرادی زندگی ہی سے اجتماعیت بنے گی, لیکن ہائی لائٹ خداوند عالم نے اجتماعی زندگی کو کیا ہے, کیونکہ ہدف یہ نہیں ہے صرف کہ ایک انسان متقی بن جائے, ہدف یہ ہے کہ سارا معاشرہ متقی بن جائے. ایک انسان اکیلے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں پر اگر میں یہ کہتا ایاک عابد و ایاک نستعین قرآن مجید کی آیت اگر اس طرح سے نازل ہو جاتی تو اس کا ترجمہ ہوتا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں اسی سے مدد چاہتا ہوں, جبکہ نہیں, پروردگار میں لفظ چینج کر دیا, لفظ بدل دیا, ایاک نعبد و ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ صرف اکیلے مجھ تک نہ ہو بلکہ سب کو لے کر آؤ,
سبحان اللہ,
صرف تمہاری انفرادی زندگی قرآنی زندگی نہ ہو بلکہ اجتماعی زندگی قرآنی, سب مل کر قرآن کی طرف آئیں, سب مل کر خدا کی طرف جائیں. تم اکیلے پہنچ کر کیا کرو گے؟ اگر تمہارا تم واقعا خدا کے بندے ہو تو تمہارا دل جلنا چاہیے, کیوں میں خدا کی طرف جا رہا ہوں, میرا بھائی کیوں نہیں جا رہا؟ اگر میرا بیٹا خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کسی آگ میں جل رہا ہو تو میرا دل جلے گا کہ کیوں میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہے, میں اسے فوراً بچاؤں گا. ایک شخص گناہ کی آگ میں جل رہا ہے تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ گناہ, جبکہ ظاہری آگ تو اس دنیا کی آگ ہے, یہ گناہ کی آگ قیامت تک لے کے جائے گی. ظاہری آگ ظاہر کو جلاتی ہے, یہ جہنم کی آگ باطن تک کو جلا دیتی ہے, اتنی سخت آگ ہے. تو کیوں میں یہ نہیں سوچتا, قرآن مجید یہی اسی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ انفرادیت سے نکلو, اپنے آپ سے نکلو اور سب کو لے کر آگے بڑھو تاکہ پورا معاشرہ قرآنی بن جائے.
ماشاء اللہ. اچھا آغا, یہ قرآن مجید میں 12 انبیاء علیہ السلام کے قصے اور بہت سارے قصے جو ہے نا وہ بیان کیے جاتے ہیں, تو یہ قصے کس لیے بیان کیے جاتے ہیں؟ بچوں کو سنانے کے لیے ہیں یا اس کے جو ہے نا وہ کہ غور و فکر کیا جائے, کیا ہے اس کا مطلب؟
دیکھیے, قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں ہے, کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں قصے بیان کیے ہیں, کیونکہ تاریخ کا کوئی بھی واقعہ ایز اٹ از بے عین ہی تکرار نہیں ہوتا, لیکن ہاں اس کا خاص کوشہ تکرار ہو جاتا ہے اور ضرور تکرار ہوتا ہے. قرآن مجید نے واقعات تکرار نہیں کیے, وہ گوشے تکرار کیے ہیں کہ دیکھو یہ گوشہ تکرار کر رہا ہوں, یہ گوشہ تمہاری زندگی میں ضرور آئے گا, اگر یہ گوشہ آئے تو خبردار بیٹھے نہ رہنا, دیکھنا مقابل پر ولی خدا نے کیا کیا, نبی نے کیا کیا, امام نے کیا کیا. سامنے کی بات عرض کروں, تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی, اب کربلا تو دوبارہ نہیں ہوگی, نہ امام حسین علیہ السلام دوبارہ آئیں گے نہ یزید دوبارہ آئے گا, لیکن ہاں کربلا کا واقعہ تکرار نہیں ہوگا, لیکن کربلا کا گوشہ تکرار ہو سکتا ہے. یزید نہیں آئے گا مگر ظالم آ سکتا ہے, جب بھی ظالم آئے تو دیکھنا حسین نے کیا کیا تھا, جب بھی کوئی ظالم آئے تو دیکھنا کہ حضرت ابراہیم نے نمرود کے مقابل پر کیا کیا تھا, صبر کیا تھا, خدا پر توکل کیا تھا. تم بھی صبر کرو, خدا پر توکل کرو, اپنے آپ کو کم نہ سمجھو. ابراہیم اکیلے تھے, اکیلے ابراہیم, لیکن اتنے قوی تھے قرآن مجید نے انہیں امت کہا, کیوں؟ ابراہیم اکیلے تھے لیکن اتنا شدید پروردگار عالم پر بھروسہ تھا, توکل تھا کہ ابراہیم پر اکیلے نہ رہے, پروردگار عالم انہیں امت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام.
سبحان اللہ. ہاں صاحب, بہت شکریہ آپ کا, میں بس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے, آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا. ناظرین گرامی, آپ نے پروگرام سماعت فرمایا, ملاحظہ کیا, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی حجت الاسلام مولانا فاروق عباس رضوی کی. قرآن مجید واقعی زندوں کے لیے آیا ہے, اسے ہمیں یہ زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے, ہمیں اس سے زندگی حاصل کرنی چاہیے, ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب وہ موت کا وقت قریب ہو اور یا ہماری موت کے بعد ہمارے رشتہ دار ہمیں جو نہ پڑھ کے اس کو بخشیں, بلکہ ہمیں زندگی میں اپنی قرآن کو شامل کرنا چاہیے, اس کی تلاوت کرنی چاہیے, اس کے ترجموں اور مفاہیم پر غور کرنا چاہیے. اپنے میزبان قمبر رضوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.